قریب کی وکیل صدیق خان پوری حافظ اللہ کا ان کا رہا ہے. انسان بھی انہیں دعوت دی گئی تھی, بلکہ میں خود خانپور میں ان کی کانفرنس میں انہیں دعوت دے کر آیا تھا, اور انہوں نے بشرط صحت وعدہ بھی کیا تھا, محبت کا اظہار بھی کیا تھا, لیکن ان کی صحت رکاوٹ بن گئی اور تشریف نہ لا سکے. ہمیں اس وقت ان کی بڑی شدت سے یاد آ رہی ہے, تو آئیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت محترم قاری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے, صحت عاجلہ عطا فرمائے, تاکہ جس بلبلے سے اور جس تحمس اور اخلاص سے وہ مسلک اہل حدیث کے نشر اور اس کی دعوت کا کام کر رہے تھے, اسی سرگرمی سے بلکہ اس سے بڑھ کر وہ یہ خدمت سر انجام دے سکیں. مجھ سے قبل ابھی ہمارے فاضل بھائی, ہمارے دوست اور عظیم عالم دین, عظیم داعی محترم شیخ ابراہیم بھٹی صاحب حافظ اللہ نے ناسازگی دوا کے باوجود بڑا پرمغز اور علمی خطاب کیا ہے. آپ کو یہ خبر یقیناً پہنچی ہوگی کہ کچھ ماہ قبل شیخ صاحب کو بھی دل کا اٹیک ہوا تھا, مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور آج وہ ہمارے سامنے تشریف لائے. اللہ رب العزت ان کی عمر میں, ان کی صحت میں اور ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. تاہم بڑی خوشی ہو رہی ہے, ایک بڑے اچھے استحضار کے ساتھ انہوں نے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اپنے موضوع کو آگے بڑھایا. اللہ پاک ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرماتا. ہماری کانفرنس جو اس سال شروع ہوئی تو بہت سے صدمات سے ہم دو چار تھے, اور ان دو چار ماہ کے اندر بڑے بڑے نامور علماء داغِ مبارکت دے گئے. محترم مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ کچھ عرصہ قبل فوت ہوئے, انہیں دنوں میں جامعہ اسلامیہ جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب اچانک فوت ہو گئے. انہیں دنوں میں ہماری جماعت کے ایک نامور خطیب حافظ اسماعیل اسد صاحب سرگودہ میں اچانک فوت ہو گئے, اور پھر تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ قبل عظیم محدث جنہوں نے اور جن کے شاگردوں نے پنجاب کو علم حدیث سے بھر دیا, محترم شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ, ان کا انتقال ہوا, جو ایک بڑا علمی خلا ہے. اور ابھی چند ہفتے قبل جو عالم اسلام کو ایک صدمہ لاحق ہوا, محترم ڈاکٹر حافظ عبدالرشید الہر رحمہ اللہ, انہیں صفاق قاتلوں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر جو ہے وہ انشاءاللہ شہادت کی موت سے ہمکنار کیا, اور یہ ایک بڑا صدمہ ہے جماعت کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے. ان کی تبلیغی مساعی اور جدوجہد کسی سے مخفی نہیں ہے, ہمارے اس پروگرام میں کئی بار تشریف لا چکے ہیں, اور کراچی اور سندھ میں بیشتر مقامات پر ان کے پروگرام ہوتے رہتے تھے, اور ایک دنیا ان سے مستفید ہو رہی تھی. یہ سب صدمے ہیں, صدموں پر صدمے, اور پھر خصوصی آخری صدمہ ایک بڑا سانحہ ہے. اللہ رب العزت جماعت کو صبر دے, ہمت دے. اس وقت میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہاں طلبہ بکثرت موجود ہے دینی مدارس کے, کراچی سے, الماد السلفی سے, جامع بکر سے, اور حیدرآباد کے ہمارے مدرسہ سے, اور دیگر سندھ کے مدارس سے طلبہ کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں. میں انہیں یہ نصیحت کر کے بھیجوں گا کہ اپنے دروس پر, اپنے اسباق پر بڑی بھرپور توجہ دیں, اور کوشش کریں کہ جو خلا اور جو صدمہ جماعت کو لاحق ہوا ہے اس کا نعم البدل بننے کی کوشش کریں. میری یہ بات اگر کچھ طلبہ کے دل میں اتر جائے اور وہ ایک محنت کا عزم لے کر جائیں تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی طرف سے مدد اور برکت حاصل ہوگی. علماء کا چلا جانا یہ امت کے لیے عمومی طور پر نقصان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم بيفشو الجهل, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہ لیا جائے گا اور جہالت پھیل نہ جائے گی. اور فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال, اللہ رب العزت علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ مردوں یا علماء کے سینوں سے علم کو مٹا دے اور محو کر دے اور علماء علم بھول جائیں, اس طرح نہیں اٹھائے گا. بلکہ یقبضہ بقبض العلماء, اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. رفتہ رفتہ علماء فوت ہوتے جائیں گے اور یوں علم اٹھتا جائے گا. پھر کیا ہوگا, حتی اذا لم یبقی عالما, اللہ رب العزت جب کوئی عالم نہ چھوڑے گا اور علماء کا وجود آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا, تو اتخذ الناس رؤوسا جهالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر اور اپنا پیشوا بنا لیں گے, ان کو اپنا مقتدا بنا لیں گے, اسوا اور قدوا بنا لیں گے. اور وہ چونکہ جاہل ہوں گے یسالون, ان سے لوگ سوال بھی کریں گے دین کے بارے میں. فیستفتون برائیہ, یستفتون فیفتون برائیہ, ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا, وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. اور پھر فیضلون ویضلون, اور وہ خود بھی گمراہ ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ علماء کا جانا امت کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنی بڑی آزمائش ہے. اسی لیے تو امام بخاری رحمہ اللہ جب فوت ہوتے ہیں تو ان کا ایک شاگرد جب اس کو خبر ملی زاروں دیدار روتا رہا روتا رہا, اور ساتھ ساتھ اس خواہش کا اظہار کرتا رہا کہ لو قدرت ان ازید فی عمر محمد بن اسماعیل من عمری, اے کاش مجھے یہ قدرت ہوتی کہ میں اپنی عمر امام بخاری کو دے دیتا, میں مر جاتا لیکن وہ زندہ رہتے. فإن موتي يكون موت رجل واحد, میری موت تو ایک شخص کی موت ہوتی لیکن موت محمد بن اسماعیل فيه ذهاب للعلم, امام بخاری کی موت سے علم چلا گیا, امام بخاری کی موت سے علم چلا گیا. علماء کی موت یقیناً صدمے سے بھرپور ہوتی ہے, اور یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے جماعت کے لیے. امام محمد بن سیرین فرمایا کرتے تھے کہ اذا مات عالم وقع فی الاسلام ظلما, جب کوئی عالم فوت ہوتا ہے تو اسلام میں ایک دراڑ پڑ جاتی ہے. لا یصدها شیء من طلب اللیل والنہار, اور رات اور دن جتنے بھی چلتے رہیں گھومتے رہیں اس دراڑ کو کوئی چیز پور نہیں کر سکتی. اور ایک بہت بڑے تابعی سعید بن جبیر جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ ما علامت و ہلاک الناس, کہ لوگوں کی بربادی کی علامت کیا ہے, لوگ برباد کب ہوتے ہیں, تباہ کب ہوتے ہیں. مختلف حادثے ہوتے ہیں, آفتیں آ جاتی ہیں, کبھی طوفان آ گیا, کبھی زلزلہ آ گیا, کبھی طاعون کا مرض پھیل گیا جو متعدی مرض ہے, اور قومیں برباد ہو جاتی ہیں. تو سائل نے پوچھا کہ اصل بربادی کیا ہے, طاعون ہے, زلزلہ ہے, سیلاب ہے, بارشیں ہیں, آندھیاں ہیں, کیا قوموں کی بربادی کی اصل جو ہے وہ پہچان کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اذا مات عالمهم, جب کسی قوم کا عالم فوت ہو جائے تو سمجھو کہ وہ قوم برباد ہوگی. اگر زلزلے آتے ہیں, آندھیاں اور طوفان بپا ہوتے ہیں, تو ان سے موتیں واقع ہوتی ہیں, مگر وہ موت ابدان کی موت ہے, اجسام کی موت ہے. لیکن جب عالم فوت ہوتا ہے تو اس کے جانے سے روحانیت کی موت واقع ہو جاتی ہے, اور لوگوں کے لیے جو طلب علم کا سلسلہ قائم اور جاری ہوتا ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ ان کی روحیں موت اور فنا کا شکار ہو سکتی ہیں اور تاریکی کا شکار ہو سکتی ہیں. تو میں جو طلبہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ان سارے حوادث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر ایک عزم کریں کہ ہم محنت کریں گے. ہمارا یہ درس نظامی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم مدارس میں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں. یہ نصاب بڑا قوی اور مضبوط ہے, اگر اس کا حق ادا کر دیا جائے. اسی نصاب کو پڑھ کر محمد بدر بھی پیدا ہوا, اسی نصاب کو پڑھ کر داؤد غزنوی بھی پیدا ہوا, اسی نصاب کو پڑھ کر عبداللہ بڈی مار بھی پیدا ہوا, اور یہ بڑے بڑے مشاہیر, اور یہی ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں انشاءاللہ, اور اسی سے آج بھی مشاہیر پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن اخلاص کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ محنت کیجیے, اور یہ باتیں جو یہ نصف دہل کے بعد کی جا رہی ہیں, کاش یہ دل میں اتر جائیں. اور اسی طرح کی باتیں دل میں اترتی ہیں. ایک مجلس میں اسحاق ابن راہویہ نے ایک بات کہی کہ کاش ایک کام ہو جائے. وہ کام کیا ہے؟ کاش کوئی شخص کھڑا ہو اور وہ ایک ایسی کتاب لکھے جس میں صرف صحیح احادیث ہیں. لو الفتم کتاب پھر صحیح. کاش کوئی شخص کھڑا ہو اور صرف صحیح احادیث پر مشتمل کتاب لکھ دے. اس مجلس امام بخاری رحمہ اللہ بھی موجود تھے. انہوں نے فرمایا کہ فقر ادارے کبھی قلبی, اپنے شیخ کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. پھر کیا ہوا, انہوں نے ایک عزم کر لیا, ٹھان لیا, اور پھر اس اپنے عزم کو عملی جامہ پہنایا, اور وہ کتاب تیار ہو گئی. ایک ایسی کتاب جس نے پوری دنیا کو علم سے منور کر دی. وہ ایک بات تھی جو ایک دل سے نکلی اور دل میں پیوست ہو گئی, اور پھر عملی طور پر وہ کتاب تیار ہو گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کہو, اچھی بات کہو, وہ بات کسی وقت بھی اثر کر سکتی ہے, اور پھر ایسا اثر کرے گی کہ وہ آپ کے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ بن سکتی ہے جو کبھی ختم نہ ہو. امام بخاری نے وہ کتاب لکھ دی, مگر تحریر کس کی تھی؟ ان کے شیخ کی. راستہ کس نے دکھایا؟ ان کے شیخ نے. رہنمائی کس نے کی؟ ان کے شیخ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الدال علی الخیر کفاعلہ, جو شخص کسی خیر کی رہنمائی کر دے تو وہ اسی طرح اجر کا مستحق ہے جیسے وہ جو اس خیر کو کر جاتا ہے. جو خیر کرنے والے کو ثواب ملتا ہے, وہ رہنمائی کرنے والے کو ثواب مل سکتا ہے. اور یہی تمہارے دین کی سماحت ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتے کہ بیٹا نماز پڑھو. بیٹے نے نماز پڑھی, جماعت سے پڑھ لی. کتنا اجر؟ 27 نمازوں کا, پڑھنے والے کو بھی, اور جو رہنمائی باپ نے کی ہے تو باپ کو بھی. ایک باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جاؤ عمرہ کر کے آ جاؤ. بیٹا چلا گیا, مہینہ پر وہاں دھیان کیا, حرم میں کتنی نمازیں پڑھی, کتنا ان کا اجر ہے؟ ایک ایک نماز ایک ایک لاکھ کے برابر. جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا اس رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا. اور یہ ہمارے دین کی سماحت اور برکت ہے. ایک ایسا اجر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو رکتا ہی نہیں, تھکتا ہی نہیں. صدقہ جاریہ اور نہ تھمنے والا ایک اجر کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے. تو میں اپنے عزیز طلبہ سے خاص طور پہ یہ بات کہوں گا کہ اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر وہ جوہر پیدا کریں کہ شیخ الحدیث پیدا ہوں اور دین کے داعی مخلص سچے پیدا ہوں، تاکہ یہ کارواں چلتا رہے اور دعوت کا یہ پروگرام آگے بڑھتا رہے، مدارس کی چمک دمک قائم رہے اور قاد اللہ اور قاد رسول کے غلغلے گونجتے رہیں اور یہ نعرے اس فضا کو معطر کرتے رہیں اور کبھی یہ علم کا سلسلہ رکنے اور تھمنے اور موقوف ہونے نہ پائے۔ اور عامت الناس اپنے تمام بھائیوں اور ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی الحمدللہ، اور بڑے صبر و استقامت کے ساتھ آپ نے یہاں دو دن گزارے، علماء کے خطابات سنے اور تقریباً یہ کان فرض گلدستے کی شکل میں آپ کے سامنے موجود رہی، جیسے گلدستے میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، ہر طرح کی خوشبو ہوتی ہے، تو ہر طرح کے پھول آپ نے محسوس کیے، خوشبو کے مؤثر جھونکے آپ نے سنے اور سونگے اور محسوس کیے، توحید پر بات سنی، سنت کی اتباع پر بات سنی، اللہ کے پیغمبر کی محبت پر بات سنی، اور پھر اصلاح معاشرہ پر بات سنی۔ یعنی سارے پروگرام بحمد اللہ آپ نے سارے موضوعات پر گفتگو سنی، سیر حاصل دلائل کے ساتھ یقیناً آپ حکم کی دولت سے مالا مال ہو کر لوٹیں گے۔ بس یہ رابطہ اہل علم کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، یہی ایک وہ نعمت عظمیٰ ہے، جو میسر آ جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ میں نے کل خطبے کے جمعے میں بھی ایوب سفیانی کا قول آپ نے سنایا تھا کہ ان من سعادت العاجمیہ بل حدثی ان یرزقہ اللہ عالما من علماء اہل السنہ، کہ ایک عجمی انسان اور ایک نوجوان انسان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو کسی اہل حدیث عالم کی صحبت عطا فرمائے، اسے کوٹھیاں مل جائیں، بگلے مل جائیں اور کاریں مل جائیں، اس کی سعادت نہیں، سب سے بڑی سعادت یہ کہ اللہ رب العزت سے کسی اہل حدیث عالم کی صحبت عطا فرمائے۔ اب جو علم آپ نے سنا اور لیا، اس علم کے تعلق سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ میرے دوست اور بھائیو، یہ بحث کرنا اور سننا کوئی آسان کام نہیں ہے، دنیا کا سب سے مشکل کام، ہم نے اس کو آسان بنا لیا ہے اور گھنٹوں جو ہے وہ بحث کرنے کے عادی بن چکے اور سننے کے عادی بن چکے، حالانکہ یہ آسان کام نہیں، دنیا کا سب سے مشکل کام بحث کرنا اور بحث سننا ہے۔ مشکل کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ بحث کرنے والا جب بحث کر لے گا تو اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا، اگر عمل نہیں کرے گا، لوگوں کو دھواں دار باتیں بتا دی دو ڈھائی تین گھنٹے، خود عمل نہیں کرتا، تو آسمان سے صدا آتی ہے کہ کابر مختن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی ناراضگی کا معاملہ یہ ہے کہ تم لوگوں سے ایک بات کہو اور خود عمل نہ کرو، تو عمل کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بات سنتے ہیں، کانفرنسیں سنتے ہیں اور گھنٹوں تقاریر سنتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے جو ہے وہ مستغنی نہ سمجھے، دور نہ سمجھے، بعید نہ سمجھے، بلکہ عمل کی ذمہ داری ان پر بھی قائم ہوتی ہے۔ تذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشا، جس کے دل میں خشیت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، وہ یقیناً بات سنے گا اور نصیحت حاصل کرے گا۔ وہ جن نے بولا اشقا، لیکن جو بدبخت ہوگا، شقی، وہ نصیحت سے دور جو ہے وہ رہے گا، وہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ بھی یسل نار گمرا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہو۔ تو بتائیے، پھر یہ عمل آسان ہوا، انتہائی مشکل، تو پھر ایک دو سننے کے بعد عمل کی ذمہ داری ہم دعا پر بھی اور جو علماء یہاں آئے ان پر بھی اور آپ سامعین آپ سب پر بھی عمل کی ذمہ داری۔ پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں جائیں گے، اپنے گوٹھوں، محلوں اور بستیوں میں جائیں گے، تو وہاں یقیناً آپ کے احباب آپ کے منتظر ہوں گے کہ آپ کیا علم لے کر آئے اور کیا نئی نئی باتیں لے کر آئے، تو ان تک بھی آپ نے پہنچانا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، تاکہ دعوت کا اور امانت کا حق ادا ہو جائے۔ علم جو آپ کے دل میں اتر جائے، وہ اللہ کی ایک امانت ہے، آپ اس پر عمل کریں اور اللہ کی امانت کو آگے پہنچا دیں۔ اور نبی علیہ السلام نے انہی تین باتوں کو ایک حدیث میں جمع کر کے دعا فرمائی تھی، نبض اللہ عمرا سمع منا حدیثا اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہماری ایک حدیث سن لے اور اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے. یقیناً ہم نے تو اس اجتماع میں سینکڑوں یا ہو سکتا ہے ہزاروں حدیثیں سن لی ہوں اور اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لی ہوں. اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق دے دے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق دے دے تاکہ یہ بشارت, عظیم بشارت جو عہد الحدیث کا خاصہ ہے, جن کا کام حدیثوں کو پڑھنا پڑھانا, سننا سنانا, حدیثوں کے لیے سفر کرنا, جانا اور جا کر احادیث کو لے کر آنا, جن کا وزیرہ ہے اور جن کا منحج ہے, الحمدللہ یہ ایک عظیم سعادت ہے عہد الحدیث کے لیے. ایک حدیث سننے پر یہ سعادت اور یہ دعا, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سمع منی کلمۃً, جس شخص نے مجھ سے ایک کلمہ سن لیا, ایک کلمہ ایک لفظ, ایک لفظ سن لیا, بعض حدیثیں ایک لفظ پر مشتمل ہوتی ہیں, وہ سن کر یاد کر لیا اور اس علم کو آگے پہنچا دیا. تو یہ دعائیں اللہ کے پیغمبر نے فرمائیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ان سارے پروگراموں جن کو ہم نے سنا اور سمجھا, اللہ تعالی ہمیں پہلے عمل کی توفیق دے اور پھر ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس پیغام کے آگے داعی بن جائیں, پیغمبر بن جائیں, اپنے دوست احباب کو اور اپنے اہل خانہ کو بتائیں سنائیں کہ ہم نے کیا حدیث سنی اور کیا علم نافع لے کر لوٹے, تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں. اور یقیناً یہ عمل اور یہ علم صدقہ جاریہ, چراغ سے چراغ جلتے ہیں, اجر و ثواب کی بہاریں پھیلتی جاتی ہیں. اللہ رب العزت اس منحج کے احیاء کی توفیق دے دے. یہ کانفرنس ہر سال ہوتی ہے, انشاءاللہ ہوتی رہے گی. کسی طرح آپ تشریف لائیں, اپنے دوست احباب کو لے کر آئیں, انشاءاللہ وہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا اور یہ علم کے پھیلنے کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. میرا خیال کچھ سوال یہاں پر آئے ہوئے ہیں, وہ کر لیے جائیں تاکہ ہم فارغ ہوں.
شیخ صاحب یہ کچھ سوالات آئے ہیں. پہلا سوال ہے, کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو غوطہ دے کر اس کو نکال دو اور کھانا کھا لو. اگر کھانے میں کوئی مکوڑا, بھیڑ, ٹڈی یا مچھر یا جگنو وغیرہ گر جائے تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد, مکھی اگر گر جائے تو اس کو ڈبو کر نکالنے کا حکم ہے اور اس کی علت حدیث میں بیان ہے کہ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءً, کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسری میں شفا ہے. اور مکھی جب بیٹھتی ہے تو ٹیڑھی ہو کر بیٹھتی ہے, اپنی بیماری والے پر کو وہ کھانے میں ڈبوتی ہے یا پانی میں ڈبوتی ہے. آپ اس کو پورا ڈبو دیں تاکہ جو اس کی بیماری کھانے میں داخل ہوئی ہے شفا داخل ہو کر توازن پیدا کر دے, اس مرض کو ختم کر دے. اب یہ علت باقی مکوڑوں کے بارے میں نہیں ہے, ان کو ڈبوئے بغیر نکال کر پھینک دیں اور کھانا کھا لیں, لیکن صرف مکھی کے ساتھ خاص ہے, جب وہ کھانے یا پانی میں گر جائے اس کو ڈبو کر نکالیں تاکہ بیماری کے پر کے ساتھ ساتھ شفا کا پر بھی ڈوب جائے اور کھانے میں کوئی نقصان باقی نہ رہے.
ٹیلی فون کے ذریعے نکاح کا کیا حکم ہے؟
نکاح ایک یقینی حقیقت ہے اور ٹیلی فون جو ہے وہ مشکوک ہے. تو مشکوک جو ہے وہ راستے سے اس یقین کو اپنانا اور اس کو اختیار کرنا بہتر نہیں ہے, درست اور مناسب نہیں ہے, کیونکہ آوازیں بدل کر یا آج بہت کچھ ہو رہا ہے, تصویریں بدل دیتے ہیں, آوازیں بدل جاتی ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے, تو بہتر ہے کہ نکاح جو ہے وہ ان شرعی متقاضیات کے مطابق ہو, ولی موجود ہو, عورت کا گواہ موجود ہو اور جو باقی شرائط ہیں ان ساری شرائط کے ساتھ ہو, ٹیلی فون پر نہ ہو.
روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے کا شرن کیا حکم ہے؟
انجیکشن کی دو قسمیں ہیں, ایک تو طاقت کے لیے کہ کمزوری ہوگی تو اس انجیکشن کے ذریعے طاقت وہ حائل ہو جائے, یہ ناجائز ہے. دوسرا کسی مرض کے تعلق سے ہے تو اس کے جواز کا فتویٰ علماء نے دیا ہے. ویسے یہ ہے کہ روزے کا دورانیہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, اگر صبر کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور تیسرا راستہ یہ بھی ہے کہ مرض اگر شدت اختیار کر لے تو پھر روزہ قضا کر لے, اور جب اس کو طاقت اور صحت بحال ہو جائے پھر وہ قضا رکھ لے. یہ بھی تینوں راستے موجود ہیں, آپ اپنے لیے بہتر سے بہتر راستہ اپنے آپ سے پوچھ کر, اپنے نفس سے بھی پوچھئے, وہ بھی بہترین مفتی ہے, پوچھ کر پھر آپ ایک بہتر فیصلہ کر لیجیے.
سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟
کوئی فرق نہیں بھی ہے اور ہے بھی. سنت اور حدیث اگر یہ دونوں الفاظ الگ الگ استعمال ہوں تو ان میں کوئی فرق نہیں. حدیث سنت ہے اور سنت حدیث ہے, اور دونوں کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات, سنت اور حدیث دونوں. لیکن یہ الفاظ دونوں اگر اکٹھے ہوں تو حدیث جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے اقوال کا نام ہے اور سنت نبی علیہ السلام کے افعال کا نام ہے. مثلا نبی علیہ السلام کا فرمان انما الاعمال بالنیات یہ جو ہے وہ حدیث ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے یہ آپ کی سنت ہے. اور ویسے حدیث سے سنت حاصل ہو سکتی ہے, تو اتنا یعنی فرق ہے بھی اور نہیں بھی, اس لیے جو ہے وہ اتنا کوئی دقیق مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی کسی تفتیش کا یا کسی تشویش کا شکار ہوں. دونوں چیزیں ایک ہیں, ایک ان کا حکم ہے اور دونوں کی ہدایت اور قبول جو ہے وہ واجب ہے.
آپ کے ہاں اگر تقلید شرک ہے تو آپ کو کوئی ایک حدیث بتائیں جس میں یہ ہو کہ فقہا اور مجتہدین کی تقلید شرک ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی بن حاتم آئے, اس وقت نبی علیہ السلام سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ آیت گزری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو اور اپنے جو ان کے راہب ہیں ان کو اپنا رب بنا لیا اللہ کے سوا. عدی جو عیسائی تھے خاموش نہ رہ سکے اور کہا کہ ما عبدناهم, ہم نے تو کبھی اپنے مولویوں کی عبادت نہیں کی, تو قرآن نے کیسے کہہ دی کہ رب بنا لی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الستم تستحلون ما احل لکم وتحرمون ما حرم علیکم, تمہارے مولویوں نے جو چیز تمہارے لیے حلال کہی اس کو تم نے حلال نہیں مانا, اور جس چیز کو حرام کہا اسے تم نے حرام نہیں مانا. مولویوں کے حلال و حرام کو لیا یا نہیں لیا؟ انہوں نے کہا یہ تو ہوا. فرمایا کہ بدل کا عبادت ہوں, یہی ان کی عبادت ہے. میں مزید تفصیل سے بات نہیں کرتا, اسٹال پر ایک کتاب نئی چھپی ہے ہمارے شیخ العرب العجم کی فقہ و حدیث, اس میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے صرف ہدایہ سے 100 مسائل ایسے نقل کیے ہیں جو صریح حدیث کے خلاف. یہ مولویوں کے فتوے, مولویوں کی باتیں, اس کتاب کو آپ پڑھتے ہیں, ہدایہ کو قرآن جیسا بتاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں, یعنی کتاب و سنت سے ہٹ کر مولویوں کی باتیں, ان کے حلال و حرام کو قبول کرتے ہو, اسی کو پیغمبر علیہ السلام نے عبادت کہا ہے. تو آپ پڑھیں اور پھر اپنے دستور عین کا اور اپنے نہج کا خود ہی تعین کریں.
حدیث کا صحیح یا ضعیف ہونا قرآن اور حدیث کو ثابت کریں, محدثین کی تقلید نہ کریں, کیونکہ تقلید آپ کے ہاں شرک ہے. اگر تقلید کی تو سجدے سے نکاح کرنا پڑے گا.
حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کو ماننا جو محدثین کے اقوال ہیں اور ان کے قواعد ہیں, ان قواعد کی روشنی میں حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنا, اس کو تقلید کہنا, یہ جہالت ہے. کیونکہ خود آپ نے, آپ کے مذہب نے جو تقلید کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ عقد و قول غیر بلا حجت, کسی کی بات کو لینا بغیر حجت کے. ہمارے ہاں یا جو فن ہے محدثین کا, اس میں کسی حدیث کا صحیح قرار دینا یا کسی حدیث کا ضعیف قرار دینا, یہ محض قول کی بنا پر نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک علم ہے. کسی حدیث کی صحت اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک اس پہ 5 شرائط نہ ہو: تمام راویوں کا ثقہ یعنی عادل ہونا, ضابط ہونا, سند کا متصل ہونا, اور پھر اس کا شاذ نہ ہونا, اور ہر قسم کی علت سے پاک ہونا. بتائیے یہ سارے دلائل ہیں کسی بات کو لینے کے, کسی بھی بات کو قبول کرنے کے, اور کسی کی بات کو قبول کرنے کے دلائل ہیں. آپ عدالت میں کسی گواہ پر جرا کرتے ہیں تو کن قواعد کی روشنی میں؟ یہ دلائل ہی تو ہیں جن دلائل کے تحت اس کسی کی گواہی آپ قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے. اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو. قرآن نے قاعدہ قائم کر دیا کہ فاسق جو خبر لائے گا آپ دیکھیں خبر لانے والا کیسا ہے, فاسق ہے یا عادل ہے, اس خبر کی تحقیق کرو, چھان بین کرو. اور حدیث کی تصحیح یا حدیث کا ضعیف قرار دینا یہ اسی نص سے ماخوذ ہے, اور سارے قواعد جو ہیں وہ کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص سے ماخوذ ہیں. یہ تقلید نہیں ہے. تقلید تو کسی کی بات کو لینا بغیر کسی حجت کے, بغیر کسی حجت کے. ایک شخص کہتا ہے ہمارا ایمان اتنا بڑا خطیب ہے کہ لکڑی کے ستون کو وہ سونے کا ثابت کر سکتا ہے, اتنی اس میں طاقت تھی, علمی طاقت. یہ تقلید ہے. ایمان میں کہہ دیا یہ ستون سونے کا ہے, آپ نے سر جھکا کے مان لیجیے ٹھیک ہے سونے کا ہے. لیکن حدیث کی تصحیح, حدیث کی تصحیح اس طرح کسی کے طور پر نہیں بنتی, بلکہ اس کے تحت وہ قواعد ہیں جو مستقل ادلہ ہیں اور کتاب و سنت کے دلائل سے محفوظ ہیں.
کیا اولاد اپنے والدین کے پاؤں پر بطور محبت اور تعظیم پاؤں پڑ سکتا ہے یا ہاتھ رکھ کر چوم سکتا ہے یا نہیں؟
دیکھیے یہ سلسلہ ثابت نہیں, پاؤں کو چومنا یا پاؤں پر ہاتھ رکھ کے چومنا یہ سلسلہ ثابت نہیں. اب باپ اگر ناراض ہے اس کو منوانے کے لیے کہ اس کی ناراضگی دور ہو جائے, اس کے پاؤں پکڑتا ہے, دباتا ہے, پاؤں چھوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن باپ کی تعظیم یا کسی کی تعظیم کے لیے پاؤں کو چھونا اور چومنا یہ ایک تعظیم ایسی ہے جس میں تذلیل پوشیدہ ہے, یہ بہتر نہیں ہے. ہاں جو سلف صالحین سے بعض واقعات ملتے ہیں, سر کو چومنا, پیشانی کو چومنا, یہ ہاتھ کو چومنا یہ ایک عزت کا مسئلہ ہے, لیکن پاؤں کو چومنا اس تعظیم میں تذلیل چھپی ہوئی ہے یہ بہتر نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, یہ سجدہ جو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا یا آدم علیہ السلام کو قبلہ بنا کر سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا, جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا؟
پھر نس نے جو کچھ بتا دیا اس کو قبول کر لیجیے. قرآن کے الفاظ ہے کہ اس جو بولے آدم, آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, یہ صریح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس میں کوئی تفصیل مذکور نہیں ہے کہ آدم قبلہ ہے اور سجدہ در حقیقت اللہ کے لیے. جو کچھ قرآن نے خبر دی اس پر ایمان لے, اور یہ اعتقادی مسائل ایسے ہیں جو قیاسن ثابت نہیں ہوتے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا یا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے. نہیں, جب تک نص نہ ہو کسی بھی مسئلے کے لیے, عقیدے کے لیے, اس وقت تک عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, بلکہ عبادت جیسا عمل بھی قیاس سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ نص سے قطعی سے ثابت ہوتا ہے. تو جو قرآن نے خبر دی اس پر ہمارا ایمان ہے, اور جو خبر نہیں دی اس کے بارے میں کھوج لگانا اور تکلف سے بات کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں.
کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ دجال نے کسی صحابی سے ملاقات کی ہو؟
اور صحیح مسلم میں واقعہ آتا ہے, اور صحابہ کا ایک لشکر ایک جنگ سے واپس لوٹ رہا تھا اور گزرا وہاں سے, کچھ صحابی راستہ بھٹک گئے تو درختوں کے بیچ میں ایک شخص کو دیکھا جکڑا ہوا سنگلات میں, اور وہ دجال ہی تھا. اس سے اس کی ملاقات ہوئی, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح ہے.
کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پہ ہیں یا جنت کے اندر ہیں؟
کہ قرآن میں رفع السماء کا ذکر ہے, اور جنت کا داخلہ مرنے کے بعد ہوگا, مرنے سے قبل جنت کا داخلہ نہیں ہوگا مستقل, مرنے کے بعد ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا رفع السماء جو ہے وہ ثابت ہے, اللہ نے آسمانوں پر رکھا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنی ایک پوری ضیافتوں کے ساتھ, اپنی محبت اور پیار کے ساتھ ان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے. جنت کا داخلہ مرنے کے بعد نصیب ہوگا.
اگر حلال جانور کا خون کپڑوں پر لگ جائے تو ان کپڑوں میں نماز ہوگی یا نہیں؟
ہاں نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں.
ایک شخص نے میت کا دسواں بیسواں چالیسواں کیا, اور ہم نے ایک عالم سے پوچھا, اس نے یہ کہا کہ کھانے پر ختم کرنے سے پہلے اگر کوئی یہ کھانا کھائے تو کھا سکتا ہے, کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟
یہ صحیح نہیں ہے, نہ ختم سے پہلے نہ ختم کے بعد, کیونکہ یہ کھانا ایک مناسبت کے تابع ہے. میت کے تیجے یا ساتویں, دسویں یا بیسویں یا چالیسویں کے تابع ہے, اس مناسبت سے یہ بنایا گیا ہے. اس پر ختم پڑا گیا ہو یا نہ پڑا گیا ہو اس کھانے کا کھانا درست نہیں ہے. اگر ختم کرنے سے پہلے اس کو کھائیں گے تو ایک بدعت کے تعلق سے وہ کھانا بنا ہے, اور ختم پڑنے کے بعد کھائیں گے تو یہ پہلی بدعت بھی ہو گئی اور ختم پڑنے کی بدعت بھی ہوگی, پھر ڈبل بدعت ہو جائے گی, اور یہ بدعت مرکب ہو جائے گی. پہلی صورت میں بدعت مفرد ہے کہ کسی کے مرنے پر مناسبت کے تحت کھانا تیار کرنا وہ ناجائز ہے, اور شرم اس کی کوئی اجازت نہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ یعنی امام کے پیچھے پڑھنا اتنی ضروری ہے جتنی سری نماز میں ہے، جبکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی میں اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور شیخ بدیع الدین شاہراشی رحمہ اللہ نے تمیز ابن طیب الخبیث میں کہا ہے کہ سری جتنا ضروری نہیں ہے.
احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے. امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس باب میں اتنا عموم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، امام ہو معموم ہو اور کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ فرض. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں بھی عموم ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اور لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب. بلکہ جو جاہری نماز کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جس سورہ فاتحہ پڑھنے کے نبی علیہ السلام نے تاکید فرم حکم دیا، وہ نماز بھی جاہری ہے. فجر کی نماز آپ نماز آپ نے پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری قرآت بھاری ہو رہی تھی، لعلکم تقرؤون خلفی، تو میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ میری قرآت مجھ پر بھاری ہو رہی تھی، آئندہ جب میں جاہری قرآت کر رہا ہوں لا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جهرتم الا بأم القرآن، جب میں جاہری قرآت کر رہا ہوں تم کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس میں تو عموم ہے اور نماز کوئی بھی ہو، سری یا جاہری کوئی بھی ہو، ان کو فرق نہیں ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت کے تعلق سے. باقی شیخ الاسلام نے جو بات فرمائی اور شیخ البانی نے جو بات فرمائی وہ ہمارے علماء اور ہمارے سر کے تائید ہیں، لیکن نقطہ وہی ہے ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں. جو بات دلیل سے ہوگی وہ قابل قبول ہوگی اور جو بات دلیل کے خلاف ہوگی وہ ہم اچھے ادب کے ساتھ مسترد کر دیں گے اور عمل اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ ہوگا.
کسی سنت کو ایسا لازم پکڑنا جیسا محسوس ہو کہ یہ فرض ہے، کیا یہ بدعت اثر آئے گی؟
کسی سنت کو،
کسی بھی سنت کو
کیا
ایسا مضبوطی سے پکڑے جیسا لوگ سمجھے کہ یہ فرض ہے؟
دیکھیں سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے علیکم بسنت، میری سنت کو پکڑ دو، بلکہ آگے فرمایا کہ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑ دو بلکہ اپنے دانتوں داڑھوں میں دبا کر پکڑ دو، اتنی تاکید ہے. تو ایک شخص اگر سنت کے ساتھ معتصم اور متمسک ہے تو یہ لوگوں کی غلطی، لوگ اس کو فرض سمجھ رہے ہیں، یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اس نے تو اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کیا. اور امام بخاری نے جو مستقل ایک کتاب قائم کی اعتصام بالکتاب والسنہ، تو اعتصام کا معنی مضبوطی سے تھامنا، تو مضبوطی سے تھامنا یہ ہم پر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کی تاکید ہے. اگر لوگ سمجھے کہ یہ فرض ہے تو یہ لوگوں کے فہم کی غلطی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس قسم کے باتیں سوال کر کے حل کر لیں تاکہ کسی قسم کے فہم کی غلطی نہ ہو. باقی نبی علیہ السلام کی سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی حقیر چیز نہیں ہے. ایک شخص اگر سنت پر عمل کرتا ہے تسلسل کے ساتھ تو یہ امر محمود ہے اور یہ لائق جو ہے وہ اتباع ایک معاملہ ہے، اس میں اس کی پیروی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے.
کرکٹ سے دلچسپی رکھنا، کرکٹ کھیلنا دیکھنا اور علوم سے وابستگی رکھنا دین اسلام میں کیسا ہے، مباح ہے، حرام ہے یا مکروہ ہے؟
دیکھیں ایسے کھیل جس میں جسم کی مضبوطی اور صحت جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے، چند شرائط کے ساتھ وہ کھیلا جا سکتا ہے، مثلا وقت کا ضیاع نہ ہو اور اس پر کوئی شرط نہ لگی ہو، ہار جیت پر جو ہے وہ شرط لگائی جائے کہ ہارنے پر آپ یہ تاوان دیں گے، اور یہ شرط نہ ہو جو ایک جوئے کی شکل بن جاتی ہے، وقت کا ضیاع نہ ہو، نمازوں کی تاخیر نہ ہو، اس قسم کے اگر امور نہ ہو، جیسے فٹ بال ہے، ہاکی ہے، کشتی ہے، اس طرح کرکٹ ہے، یعنی صحت کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ قوی مؤمن اللہ کو زیادہ پسند ہے ضعیف مؤمن کے بنسبت. نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ کھیل ہوتے تھے جیسے لکڑی سے جو ہے وہ ایک قسم کی لڑائی، اور اسی طرح گھوڑ دوڑ جو ہے وہ کھیل ہوتے تھے جسم کی طاقت کے لیے، تاکہ کل اگر جہاد کا وقت آئے تو جسم میں اتنی طاقت و نشاط ہو کہ دشمن سے مقابلہ کرنے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ محسوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ
دینی مدارس میں طلباء اپنے اساتذہ کرام کی تقریر کرتے ہوئے ان کو نماز میں آگے اپنی جگہ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ خود سب سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
یہ درست ہے،
جو چیز ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ کسی عالم کا کپڑا وغیرہ رکھ کر جگہ روک لینا، یہ ممنوع ہے. اس سے یعنی منع کیا، نبی اعظم کی احادیث موجود ہیں کہ کپڑا آگے رکھ کر جگہ روک لینا کہ جب وہ فلاں آئے گا یہاں بیٹھے گا یہاں کھڑا ہوگا، یہ ممنوع ہے. باقی اگر ایک طالب علم صف میں کھڑا ہے اور اپنے شیخ کو دیکھتا ہے پیچھے کھڑا ہے تو اس کے احترام اور اکرام کے لیے اسے جگہ دے دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ صف کا ثواب ملے گا اور اپنے شیخ کے اکرام کا بھی ثواب اس کو ملے گا. ہم نے پہلے سوال کے جواب میں فٹ بال کا ذکر کیا یا ہاکی کا ذکر کیا، اس میں ایک شرط اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لباس اس کھیل کے لیے پہنتے ہیں وہ غیر شرعی ہے، کیونکہ اس میں رانیں ننگی ہوتی ہیں اور ران شریعت میں شرم کا ہے، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے. تو یہ بھی اس کھیل کا ایک محدود ہے. بندہ ہو رہا ہے
کیا قادیانیوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟
اس کے ساتھ
قادیانی کے ساتھ
کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، بس شرط یہ ہے کہ وہ کھانا اس کے کسی تہوار کے ساتھ منسلک نہ ہو. دوسری بات یہ ہو کہ اس کے ساتھ کھانا کھانے کا تعلق، ایک تعلق جوڑا جا سکتا ہے مگر اس تعلق کی اساس اگر دعوت ہو، دل میں یہ عزم ہو کہ اس کو قریب کرنا ہے، اس کے ساتھ کھائیں، اس کو کھلائیں تاکہ جب موقع ملے تو اس کو دعوت دی جائے، تو انشاءاللہ یہ کھانا، جو کھانا کھلانا ہے یہ باعث ثواب ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنادید قریش کو جمع کرتے، ان کو کھانا کھلاتے، پھر ان کو دعوت دیتے، ساتھ کھاتے اور ان کو دعوت دیتے، تو یہ ایک مستحسن چیز ہوگی انشاءاللہ.
لاٹری رکھنا یا انعامی اسکول میں محسب حصہ لانا یا انشورنس پالیسی رکھنا، کیا شرم یہ جائز ہیں؟
یہ ہمارے معاشرے میں جوئے کی مختلف شکلیں ہیں جو کہ جائز نہیں ہیں. اور میرا خیال ایک تقریر آپ نے سنی بھی ہوگی محترم عبدالقیوم صاحب کی کہ یہ میسر اور قمار یہ سارے حرام ہیں، تو یہ لاٹری وغیرہ یا انشورنس یہ سب جوا اور قمار اور میسر کے ذمن میں آتا ہے اور یہ حرام اور ناجائز.
کیا عورت جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھے گی یا جمعے کی، جبکہ وہ جمعے کا خطبہ سننے سے محروم رہتی ہے؟
اگر جمعے کے دن، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے جو نماز فرض کی وہ جمعے کی نماز ہے، تحقیق یہی ہے اور یہی ہمارے شیخ رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی تھا کہ جمعے کی نماز ہی پڑھے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج جمعہ ہی فرض کیا ہے. اور اس میں ایک دارالقطنی کی حدیث بھی شاہ صاحب پیش کرتے تھے جس سے بڑی صراحت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج کے دن جمعے ہی کی نماز ہے، کسی کی رہ جائے تو وہ جمعے کی نماز ہی پڑھے گی، خاتون اگر اپنے گھر میں ہے تو جمعے کی نماز ہی پڑھے گی. واللہ اعلم.
یا پہلے تشہد میں بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں؟
اب پڑھ سکتے ہیں، صحابہ کا عمل موجود ہے اس میں.
جب مقتدی جماعت میں رکوع میں پہنچے تو مقتدی کو رکوع میں جانا سے پہلے صلاۃ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟
نہیں، امام رکوع میں ہے وہ رکوع میں چلا جائے، صلاۃ نہیں پڑھتی، بلکہ ہاتھ تک نہیں باندھنے سینے میں. کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں وہ تھوڑی دیر ہاتھ باندھتے پھر رکوع میں جاتے ہیں، یہ غلط ہے. امام رکوع میں اور آپ نے ہاتھ باندھے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، یہ امام کی مخالفت ہے. آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر سیدھے رکوع میں چلے جائیں یا سجدے میں چلے جائیں، جس حالت میں امام ہو اس حالت میں آپ منتقل ہو جائیں اور سینے پر ہاتھ نہ باندھیں اور ثنا پڑے بغیر آپ داخل ہوں.
جب ظہر کی نماز قضا ہو جائے اور وہ تب مسجد میں پہنچے جب عصر کی نماز کے لیے تیاری کی جا رہی ہو، تو جس فرد کی ظہر نماز قضا ہوئی ہے اس کو یہ نماز عصر کر کے پڑھنی چاہیے یا ظہر کی؟
وہ اس جماعت میں شامل ہو جائے ظہر کی نیت سے اور ظہر پڑھ کے جب امام سلام پھیر دے، امام نے عصر پڑھائی ہے، اس نے ظہر پڑھی ہے، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ عصر کی نماز پڑھ لے، تاکہ جو نماز کی ترتیب ہے اور جو اللہ نے وقت مقرر کیا اور ایک ترتیب قائم کی، اس ترتیب میں وہ خلل نہ ہو. باقی اگر بھول کر خلل ہو گیا وہ قابل معافی ہے. اگر ایک انسان نے عصر پڑھ لی، اس کو بعد میں یاد ہے کہ میں نے ظہر نہیں پڑھی، اب وہ ظہر پڑھ لے، ترتیب میں خلل ضرور آ گیا مگر یہ عمدن نہیں ہوا، نسیانن ہوا، اور نسیان اور بھول شریعت نے معاف.
جب مغرب کی نماز کے فرض کے آخری رکعت میں شرکت ہو تو آخری دو رکعت کے درمیان میں تشہد ہوگا یا نہیں؟
اس مسئلے میں وسعت ہے اور دونوں صورتیں درست ہیں. آپ مغرب میں تیسری رکعت میں شامل ہوئے، اس تیسری رکعت کو آپ وہی قرار دیں جو امام کی ہے، یعنی آخری. اب وہ آپ کی آخری رکعت ہو گئی، امام نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، تو وہ آپ کی پہلی ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ پہلی رکعت کے بعد تشہد نہیں ہے، پھر آپ نے دوسری پڑھی اور تشہد کر کے سلام پھیر دیا. اگر آپ اس رکعت کو پہلی قرار دیں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، اس کو دوسری، اور دوسرے کے بعد تشہد ہے، اب آپ کر لیجئے، اور پھر تیسری پڑھ کے تشہد پڑھ کے آپ سلام پھینک دیجئے۔ دلائل سے غسل کا علم ہوتا ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں، لیکن زیادہ بہتر صورت پہلے والی ہے کہ آپ جس رکعت میں شامل ہو رہے ہیں اس کو وہی قرار دیں جو امام کی ہے، اور امام کے سلام پھیریں تو آپ کھڑے ہو کر اس کو پہلی دوسری جو ترتیب ہے رکعت کی اس طرح اس کو ادا کریں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، دیگر صورتیں ساتھ میں لائیں، یہ زیادہ بہتر صورت ہے۔ اللہ
ہمارے ملک میں مختلف قسم کے مسالے کے لوگ رہتے ہیں، مسلم، دیوبندی، بریلوی، شیعہ حضرات، اگر ان میں سے کوئی شخص آئے اور مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ مانگے تو اس کو چندہ دینا درست ہوگا یا نہیں؟
ظاہر ہے کہ مسجد صرف ایک بلڈنگ یا عمارت کا نام نہیں ہے، مسجد میں نمازیں قائم ہوتی ہیں اور مسجد میں دروس اور خطبات ہوتے ہیں، تقاریر کے پروگرام ہوتے ہیں، اور ان کے بیشتر جو پروگرام ہیں اس میں دعوت خلاف شریعت ہوتی ہے، شرکیہ باتیں، بدعت، اور پھر بہت سی خرافات، جھوٹی حدیثیں، تو ان میں تعاون جو ہے وہ ان سارے امور میں تعاون متصور ہوگا، بہتر ہے کہ اس سے گریز کیا جائے۔ اللہ
اگر کسی فرد کو روزے کی حالت میں موت ہو جائے تو کیا یہ فرد قیامت کے دن روزے میں ہی اٹھے گا؟
ہاں، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مصداق یہی ہے، جو شخص کو عمل کرتے کرتے مر گیا وہ قیامت تک اسی عمل میں شمار ہوگا، اگر وہ نیکی کرتے کرتے مر گیا تو نیکی میں شمار ہوگا، جیسے وہ حج والا قصہ ہے کہ وہ قیامت کی تلبیہ پڑھتا ہوا آئے گا، شہید قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کی شہادت کٹی ہو کر خون ابل رہا ہوگا، وہ ایک نیکی میں مرا تو اسی نیکی میں شمار ہوگا، تو قیامت کے دن اسی نیکی میں اٹھایا جائے گا۔
صحیح احادیث میں جو رفع الیدین کی روایات آئی ہیں وہ تو دیوبندی بھائی مانتے ہیں، لیکن ان کا اعتراض یہ ہے کہ ان روایتوں میں لفظ ابدا یعنی ہمیشہ نہیں ہے، تو اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تا زندگی رہا، لا زالت تلک الصلاۃ حتی لقی اللہ، سورہ کبری فقہی کے الفاظ ہیں کہ یہ نماز آپ کی ہمیشہ رہی حتیٰ کہ اب اللہ سے جا ملے، یہ پوری عمر کے لیے۔ اور ویسے آپ فرضاً فرضاً رفع الیدین کی احادیث جمع کریں، مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ رفع الیدین کی حدیث کا راوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہے، جو پہلا مسلمان، اور اس کا راوی مالک ابن حویرث اور وائل ابن حجر بھی ہے، جو آخری مسلمان، یعنی جو پہلا مسلمان ہے وہ بھی سنت کو بیان کر رہے ہیں، اور جو آخری مسلمان ہے جس کے اسلام قبول کرنے کے تھوڑے عرصے بعد اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، وہ بھی سنت کو روایت کر رہے ہیں، تو آپ ان افراد روایت کو جمع کر لیں تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ تمام صحابہ نے اس سنت کو روایت کیا ہے، جن کا اسلام قدیم ہے انہوں نے بھی، اور جو مؤخر اسلام ہے انہوں نے بھی سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، اور پھر آگے تابعین نے ان صحابہ سے لیا اور اس سنت پر عمل بھی کیا اور اس کو آگے بیان بھی کیا، جن کی لا محدود تعداد تابعین کی۔
آج کل یہ رواج نکل پڑا ہے کہ مولوی اور عام لوگ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور سب کو لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، کیا یہ ان کا کہنا صحیح ہے؟
واللہ اعلم، لیکن جس غلوب میں یہ مسئلہ داخل ہو چکا ہے اس غلوب کے تحت لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا برحق ہے، احادیث موجود ہیں، ہاں البتہ صحابہ اگر دیکھتے تو صحابہ تو اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں، ان کا خواب سچا ہے، لیکن اگر ہم جیسا کوئی شخص دیکھے یا صحابہ کے دور کے بعد کوئی دیکھے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک ہے، احادیث میں بیان ہے، وہ پڑھنا پڑے گا، علماء سے پوچھنا پڑے گا تاکہ جو اس نے خواب میں دیکھا اس کو منتبہ کر سکے، اس کے مطابق دیکھا یا اس کے خلاف دیکھا۔ تو بہر کیف ایسی صورت، ایسا مسئلہ کہ ہر وقت، ہر روز، جب چاہیں یہ خواب دیکھ لیں اور بیان کر دیں، اور بعض لوگ تو ان خوابوں کے ذریعے مسائل بیان کرتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے شارجہ میں، اجمان میں، اس کی داڑھی ماشاءاللہ ناک تک ہے، اس کا بھائی بڑا دیوبندی ہے، وہ وہاں سے پاکستان آئے جب اپنے بھائی سے ملنے، تو ان کا بھائی اس کو لے کر اپنے مولوی کے پاس چلے گئے، کراچی میں وہ مسجد موجود اور وہاں کا امام بھی اب تک موجود ہے۔ جب وہاں پہنچے بھائی نے کہا اپنے مولوی صاحب سے کہ اس کو سمجھاؤ، یہ اہل حدیث ہو گیا، اس کو سمجھاؤ ذرا۔ اس نے کہا باقی باتیں میں بعد میں سمجھاؤں گا، اتنی لمبی تمہاری داڑھی ہے، اس کو چھوٹا کرو اور خط بناؤ اور داڑھی کو چھوٹا کرو۔ اس کا کیوں؟ کہا کہ میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دو بار دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی داڑھی کٹی ہوئی تھی اور خط بنا ہوا تھا۔ اب بتاؤ جو نبی علیہ السلام کی احادیث تقریباً تواتر کی حد تک، اوف اللحا، بخبر اللحا، سبب اللحا، وہ حدیث کہاں جائے گی؟ اس شخص کا جھوٹا تھا، اتنی پیزا دلیری کہ اللہ کے نبی داڑھی کٹی ہوئی تھی اور خط بنا ہوا تھا، تم بھی ویسا بناؤ. یہ اپنی خواب کو وہ گویا ایک طرح کی وحی اور شرع علم قرار دے. تو اس طرح کی باتیں ایک ایسا غلوب ہے جو لوگوں میں گمراہی پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت دے اور حفاظت فرمائے، اس طرح کے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ہمارے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے. جو شخص یہ کہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور آپ نے یہ پیغام دیا، میں نے یہ نئی چیز دیکھی، تو اس کا یہ خواب شیطانی خواب ہے، اس کا شریعت سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تعلق نہیں.
ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی دو بیٹیاں ہیں، ایک 6 سال کی جو باپ کے پاس ہے، ایک 3 سال کی جو ماں کے پاس ہے. اس کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، اب دوسری بیٹی جو ماں کے پاس ہے اسے باپ لینا چاہتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ سمجھائیں کہ بیٹیاں باپ کے پاس رہیں گی یا ماں کے پاس؟
اس میں وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. بہتر ہے کہ بیٹیوں کی دیکھا جائے بہتر تربیت کہاں ہوتی، اور زیادہ اچھی کفالت باپ کر سکتا ہے یا ماں کر سکتی ہے. جہاں بہتر تربیت ہو، بہتر کفالت ہو، بیٹی کو وہاں رکھا جائے. ویسے سن تمیز تک اولاد ماں کے پاس ہوتی ہے تاکہ ماں ان کو دودھ پلائے، ان کی پرورش اور کفالت کرے. اور جب اولاد سن تمیز کو پہنچ جائے 6, 7, 8 سال تک، جس میں اچھے برے کی کچھ تمیز ہو جاتی ہے، تو پھر قاضی کے سامنے پوچھا جائے کہ تم ماں کے پاس رہنا چاہتے ہو یا باپ کے پاس، اور بیٹا یا بیٹی جس کو اختیار کرے اس کے پاس اس کو چھوڑا جائے گا. الا یہ کہ عدالت یہ دیکھے اور محسوس کرے کہ ماں کے پاس رہنے میں نقصانات ہیں، پھر عدالت سختی سے حائل ہو کر اس بیٹی کو اپنے حکم اور آرڈر کے ذریعے باپ کی طرف منتقل کر سکتی ہے.
کیا آپ فرماتے ہیں اور باقرآن اس مسئلے میں کہ جو شخص گٹکے کھاتا ہے اور وہ مسجد کی امامت اور خطابت بھی کرتا ہے جبکہ وہاں اور بھی حافظ عالم موجود ہیں، پھر بھی یہ خطابت امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟
یہاں غلطی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ایسے شخص کو امام رکھا ہوا ہے، یہ پتا ہے کہ سگریٹ پیتا ہے، گٹکے کھاتا ہے، اور پھر اس کو امام رکھا ہوا ہے. یہ غلطی ان لوگوں کی ہے کہ وہ ایسے شخص کو امام نہ رکھے. باقی ایسا شخص اگر اتفاقاً جماعت کرا رہا ہو، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں، لیکن ایسے شخص کو مستقل کسی مسجد میں خطیب یا امام مقرر کرنا بالکل ناجائز.
قنوت نازلہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
قنوت نازلہ ایک عمل مشروع ہے، اور جب ایسے حالات کبھی پیدا ہوئے کہ اسلام پر عمومی طور پر کوئی سازش ہوئی یا حملہ ہوا، یا اسلام کے کچھ ماننے والے کسی مقام پر مقہور، مغلوب، یا وہ جو ہیں وہ معصور ہو گئے، تو ان کے لیے قنوت نازلہ کا اہتمام نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے. لیکن قنوت نازلہ کے تعلق سے یہ بات ضروری ہے کہ یہ امام کی دعوت اور امام کے کہنے پر ہوگا، جو امام وقت ہے اس کے کہنے پر. یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ ہر امام مسجد کا اپنے اختیار سے قنوت نازلہ پڑھے، کوئی پڑھ رہا کوئی نہیں پڑھ رہا، یہ ایک امت کے بیچ میں اختلاف ہے. یہ سب پڑھیں مگر امام کے کہنے پر پڑھیں. اگر امام آرڈر نہیں کر رہا اور اس کا عمل اس میں جاری نہیں ہوتا، تو صرف قنوت نازلہ ہی دعا کا طریق نہیں ہے. دعا کے بے شمار طریق ہیں، سجدے میں دعا کرنا اور بین الاذانین دعا کرنا، آدھی رات کو اٹھ کر دعا کرنا، تو دعا کے طرق کو محدود نہیں ہے، بے شمار طرق ہیں. لیکن قنوت نازلہ کا اہتمام اور استسقاء کی نماز کا اہتمام یہ طلب امیر پر ہوتا ہے، یہ ہر شخص کے اختیار پر نہیں ہے.
تعزیت کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ آدمی باہر سے آتا ہے، وہ آرام سے بیٹھتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ چہرے پر پھیرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سارے ان کے ساتھ اٹھ کے ملتے ہیں اور گلے ملتے ہیں. کیا یہ شرعی طریقہ صحیح ہے یا صحیح طریقہ کیا ہے؟
یہ طریقہ ثابت نہیں. بہتر طریقہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ کچھ الفاظ ہیں جو کتب احادیث مروی ہیں. جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے ان کی بیوی ام سلمہ سے تعزیت کی تھی، یہ الفاظ کہہ کر: انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ الی اجل مسمی. اور پھر اس کو صبر کی اور احتساب کی آپ نے تلقین فرمائی. تو یہ دعا آپ نے کی تھی، اور یہ تعزیت کی مسنون دعا ہے. یہی دعا کرنی چاہیے ہاتھ اٹھائے بغیر. باقی کبھی اٹھنا، کبھی بیٹھنا، کبھی گلے ملنا، یہ طریقے ثابت نہیں ہے. بس جایا جائے اور یہ دعا کی جائے. اگر یہ دعا یاد نہ ہو، جو اس کا مفہوم ہے، کم از کم وہ باتیں کر لی جائیں کہ یہ امانت اللہ کی جو اللہ نے دی تھی اللہ نے واپس لے لی، اللہ کے ہر چیز کا بہتر وقت مقرر ہے، آپ صبر کریں اور صبر کر کے اللہ سے اجر حاصل کریں، اس طرح کی صبر کی تلقین کر دیں اور باتیں کر دیں تاکہ سنت کے قریب اس کا معاملہ ہو جائے، اور اگر اس کو یہ دعا یاد ہو تو پھر بالکل عین سنت کے مطابق ہوگا۔
ٹی وی پر طاہر القادری اور الیاس قادری آتے ہیں، ان کی اصلیت کیا ہے؟ کیا وہ باتیں صحیح بتلاتے ہیں یا نہیں؟
جو لوگ بتاتے ہیں کچھ باتیں ان کے حوالے سے، تو ان کی بیشتر باتیں کتاب و سنت کے خلاف اور بہت سی باتیں مزہ کا خیز ہوتی ہیں، اور سن کر ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کیسے کیسے لطیفے اس جہاں میں ہو رہے ہیں اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس دین کے تعلق سے۔ ہمارا کراچی میں ایک ادارہ الحمد للہ قائم ہے، اور وہ ایک نہج کے تحت اور ایک پروگرام کے تحت الحمد للہ کام کر رہا ہے۔ کچھ عناصر جو ٹی وی پر آتے ہیں، جاوید غامدی ہے، طاہر القادری ہے، ان کے ساری باتیں، تقاریر، ان کی تحریریں وہ جمع کر رہے ہیں، اور دفاع سنت کی اساس پر یہ پروگرام ہے تاکہ ان سب کا علمی رد جو ہے وہ کیا جا سکے۔ الحمد للہ یہ ایک ٹیم ہے جامعہ اسلامیہ کے فارغ التحصیل، اور اپنا یہ کام انجام دے رہی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب آپ کو علم ملے گا، اور تحریری شکل میں ان سارے جو خرافات اور تخرصات ہیں ان کا علمی رد آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی ان کی بیشتر باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہوتی ہیں، اور بار باتیں سن کر تو نبی اسلام کی حدیث یاد آتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کچھ دعات ہوں گے دعوت دینے والے، وہ لوگوں کو دعوت دیں گے کہاں کھڑا کر کے، کہاں کھڑے ہو کر، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر، کہ جو لوگ ان کی بات قبول کریں گے ان کو اسی وقت کو اٹھا کر جہنم میں گویا ڈال دیں گے، اس قدر خطرناک دعوتیں ہوں گی۔ بار کے ان کا تعاقب ہو رہا ہے، اور علمی جو ہے وہ تنقید اور نقد اور رد لکھا جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور یہ پروگرام کامیابی سے امکنار ہو۔
عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبرستان پر جانا احادیث کے کتب میں موجود ہے، اس مسئلے کی وضاحت کریں۔
میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جانے کی دو صورتیں ہیں، ایک جانا گھر سے بطور خاص زیارت کی نیت سے، میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ وہ زیارت کی نیت سے گئی ہیں۔ دوسرا جانا اس لیے کہ بعض اوقات محلے سے نکلنے کا راستہ قبرستان سے ہو کر نکلتا ہے، وہ مرور اور گزرنے کے لیے، گزرگاہ کے طور پر۔ اس طرح کا جانا جو ہے جب کوئی ایسی علت بن جائے زیارت کے علاوہ، جیسے ایک دفعہ نبی علیہ السلام رات کو بستر سے اچانک غائب ہوئے، عائشہ صدیقہ کو تشویش ہوئی، وہ ان کے پیچھے چل دی گئی، اور اللہ کے نبی چلتے گئے، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام قبرستان چلے گئے اور پیچھے عائشہ صدیقہ بھی چلی گئی، اور نبی علیہ السلام کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، اس لیے کہ وہ جانا زیارت کے قصد سے نہیں تھا، وہ جانا ایک اور علت کے تحت تھا۔ باقی کسی خاتون کا قبرستان جانا زیارت کے لیے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لعنہ زائرہ ذی القبور، کہ اللہ کے پیغمبر ان خاتونوں پر لعنت کی ہے جو قبروں کی زیارتیں کرتی ہیں۔
ایک طاقتور قوم، ایک مظلوم قوم کا مال ناجائز طریقے پہ لے جاتی ہے، شرعی طریقے کے مطابق اس سے کیسے مال واپس لینا چاہیے؟
حاکم کے ذریعے یا قاضی کے ذریعے، باقی براہ راست محاذرائی فتنہ پیدا کرنا جائز نہیں ہے، اپنا شکوہ جو ہے وہ پیش کر دے حاکم وقت کو، اور پھر صبر سے انتظار کرے اور اس ذریعے سے اپنا مال، اپنا حق واپس لینے کی کوشش کرے۔
یا کمیٹی کی رقم سے حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں، جو کمیٹی کی شکل ہے، یعنی چند افراد جمع ہوتے ہیں اور ماہانہ ایک کمیٹی ڈال لیتے ہیں، اور ہر شخص مساوی رقم دیتا ہے، بس 10,000 ماہانہ، اور پھر 100 ممبر ہوتے ہیں، اور ہر مہینے ایک بڑی رقم جو ہے وہ ایک ممبر کی نکلتی ہے، تو یہ تو اس کا اپنا مال ہے جو ایک جمع کرنے کی صورت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی بعض کمیٹیاں ایسی جس میں جوا اور سود کا عنصر شامل ہے، اس سے بچیں۔ باقی صرف آپ کا سرمایہ ہے اگر، اور ہر مہینے جمع ہوتا ہے اور مہینے بعد ملتا ہے، کبھی زید کو، کبھی عمر کو، کبھی بکر کو، رقم وہ مساوی ہوتی ہے، تو یہ کمیٹی جائز ہے۔ اس کے تحت اگر پیسہ ملتا ہے تو حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، جو کام کرنا چاہے کر سکتا ہے۔
یا ایک اہل حدیث غیر اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اور نماز قبول ہوگی یا نہیں؟
دیکھیں، امام کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، اور اگر امام صحیح العقیدہ نہیں ہے تو اس کی اقتضاء میں نماز پڑھنا درست اور جائز نہیں ہے، اور یہ ایک قسم کا اہل فطرت کا اکرام بھی ہے۔ جو شخص بد عقیدہ ہے اس کا اپنا عمل قابل قبول نہیں ہے، جو اصل قابل قبول نہیں تو اس اصل کی فرع کیسے قابل قبول ہوگی؟ آپ کو اس کے پیچھے پڑنا اس کی فرع ہے، اس کا نماز ادا کرنا اس کا اصل ہے، جب اصل ہی قابل قبول نہیں ہے تو فرع قابل قبول کیسے ہوگی؟ تو بہتر یہ ہے کہ امام ایسا ہو جس کا عقیدہ صحیح ہو، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کی امامت سے بچے جن کی عقائد میں حلولیت ہے، صوفیت ہے، نقش بندیت ہے، شہر وردیت ہے، اور یہ سارے ایسے عقائد پر مشتمل ہیں جن میں شرک ہے، بدعت اور خرافات ہیں، ان سے تو بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ وحدت الوجود کا عقیدہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے، بدترین کفر ہے. اللہ ہم سب کو عافیت دے، اور کوئی امتیاز بھی نہیں کہ یہاں کا امام صوفی یا حلولی ہے یا نہیں ہے، بلکہ امر واقعی یہی ہے کہ عام طور پہ یہ لوگ ان چار سلسلوں میں سے کسی ایک سے منسلک ہوتے ہیں، اور ان میں پوری طرح صوفیت اور حلولیت کے عقائد موجود ہیں، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے.
شیخ صاحب، کافی دوستوں نے اپنے مریضوں کے صحت کے لیے دعا کی اپیل کی ہے، اور کافی ساتھی انہوں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے جو ساتھی مر گئے ہیں، باپ ہے کسی کا، بیٹا ہے کسی کا، بھائی ہے، ان کے ڈاکٹر کے لیے دعا مانگے، اور جن ساتھیوں نے ہمارے ساتھ ہر معاملے میں تعاون کیا ہے ان سب کے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، ان جملے مریضوں کے لیے اور جن کے ساتھی بستر گئے ہیں ان کی ڈاکٹر کے لیے دعا مانگے.
اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت عطا فرما دے. جن جن بھائی بہنوں نے دعا کی، التماس کی ہے، اللہ رب العزت ان کے مریضوں کو صحت دے، اور جو بھی جائز ضرورت اور حاجتیں ہیں اللہ ان سب کو پورا فرما دے. جو ساتھی یہاں پر آئے، تشریف لائے، اللہ ان کے ایک ایک قدر میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ صحت دے، تبنگری عطا فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے. جو ہمارے نوجوان دو دنوں سے یہاں موجود ہیں اس پروگرام کی نگرانی کرنے کے لیے، اللہ ان کو صحت و عافیت دے. اس پروگرام کے منتظمین پروفیسر جومن صاحب اور ملوک صاحب، ملوک کے لیے دعا کریں، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، شوگر کا مرض ہے اور ان کے پاؤں میں زخم ہے جو منتمل نہیں ہو رہا، دعا کریں کہ اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اور احد اللہ اور جو بھی منتظمین اس پروگرام میں شریک ہیں، الحمد للہ جو معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مال میں، رزق میں، عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرما دے. الحمد للہ العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اغفر وارحم وأنت العز الأكرم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.
عزیز دوستو، اسی رواں سبھی ساتھ جا اہل جلسہ شکر گزار رہی ہوں. امیر محترم سجدت شیخ علامہ عبداللہ